شخصیت تھی، اور ہم جیسے لوگوں کو منہ میں زبان دینے والی یہی شخصیت تھی، ہمیں اپنی زندگی کا رخ تبدیل کرنے پر مجبور کرنے والی یہی شخصیت تھی۔ زندگی میں کئی باتیں انہوں نے کی ہوں گی، اور جن کا احساس یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں وہ کر رہے ہیں اس وقت شاید ان کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ ہوتا ہو، لیکن آج کے دور میں بھی بہت سی باتیں جس وقت کوئی واقعات پیش آتے ہیں، جو حالات پیش آتے ہیں، ان کی باتیں فوراً ذہن میں اسٹرائک کرتی ہیں کہ وہ جو بات کیا کرتے تھے اس کا یہ مقصد تھا، اور وہ کس کن مراحل سے گزر رہے تھے، کس انداز میں گزر رہے تھے۔ اندر سے بہت ہی دکھی انسان، بہت ہی رنجیدہ انسان، لیکن وہ رنج اس کے اپنی ذات کے لیے نہیں تھا، لوگوں کے لیے تھا، لوگوں کی حالت کے لیے تھا، لوگوں کی کیفیت کے لیے تھا۔ ایک تنظیم، ایک عام تنظیم، ایک انجمن، جس طرح ہماری آزاداری کی انجمنیں ہوتی ہیں یا دوسرے علاقوں کی مسجدوں کی اور ان کی انجمن ہوتی ہیں، ایک ایسی حیثیت سے یہ تحریک نفاذ فقہ جعفری اٹھی۔ ان کو مفتی جعفر نے جو اپنا نقش ادا کیا اس کو اٹھا کے ایک ملک گیر تنظیم اور ایک ملک گیر احتجاج میں اس کو تبدیل کیا، اور جو اسلام آباد کا کنونشن کے صورت میں جو ہوا، اور وہاں پہ فقہ جعفری کے لیے مکتب تشیع کے پیروکاروں کے لیے فقہ جعفری کے نفاذ کا مطالبہ کیا گیا، اور وہ بات اس کو پھر شہید عارف حسینی نے جو چار چاند لگائے کہ ایک ملک گیر تنظیم کو لے کر ایک عالمی افق پر چمکنے والی ایک تنظیم کے ساتھ کے رتبے تک پہنچا دیا۔ یعنی کوئی اسلامی تحریک ایسی نہیں تھی جو کہ تحریک جعفریہ سے آگاہ نہیں تھی، اور ان کی شخصیت سے جو امپریس نہیں ہوئی، صرف وہاں پہ بین الاقوامی افق میں نہیں، مکتب تشیع کے پیروکاروں کے لیے نہیں، ان کی شخصیت اتنی وزنی اور اتنی کامل شخصیت تھی۔ میں کہوں گا کہ دنیا میں ہوں گے بہت سے لیڈر ایسے ہوں گے، اسلام دنیا اسلام نے بہت تاریخ میں دیکھے ہوں گے، لیکن پاکستان میں ایسا لیڈر ان کے نام کا، ان کے مقابلے کا اور ان کے پائے کا ہم نے نہیں دیکھا، جنہوں نے نوجوانوں کے دلوں پہ حکمرانی کی، اہل سنت کے مکتب کے علماء کو اپنی طرف ایسے کھینچ لیا۔ ہم نے دیکھا کہ کئی مکتب اہل سنت کے علماء، جن میں مولانا فضل الرحمان، مولانا آپ کے قاضی حسین احمد اور ایسی شخصیات، مولانا محمد خان صاحب تحریک ختم نبوت والے، یہ سب لوگ ایسے گرویدہ ہو گئے ان کے، اور ان کے قرب میں اپنے ایک تحفظ کا احساس کرتے تھے اور ایک بھائی چارے کا احساس کرنے لگے تھے۔ یہ صرف انہی کی شخصیت کا کمال تھا اور ان کی سچائی کا کمال تھا، جو کہتے تھے کہ ہم اپنے نجی محفلوں میں بھی مکتب اہل سنت کے مقدسات کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں کوئی بات ہم غلط نہیں برداشت کریں، چونکہ ہم نے ان سے وعدہ کیا کہ ہم اپنے آپ کے مقدسات کا خیال رکھیں گے۔ تو نجی محفل میں بھی اگر کوئی بات ایسی کرتا جس سے کوئی پہلو نکل رہا ہو، کوئی ان کے مقدسات کے خلاف بات کرنے کا، تو وہ فوراً روک دیا کرتے تھے کہ نہیں، ہم نے وعدہ کیا ہے، ہم اپنے وعدے کو نبھانا چاہتے ہیں۔ جو اتنا سچا ہو اپنے وعدے میں کہ اگر زبان سے ایک بات کہہ دی ہے، ایک وعدہ کر لیا ہے، تو اس وعدے کو اپنی تنہائی میں، اپنے اکیلے پن میں بھی اس کو نبھانا جانتے ہوں، تو ایسے ہی سچے لوگ ہوتے ہیں جو اگر زبان سے کہہ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ان کی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی یہ شہادت کسی اور درجے پر ہوتی ہے اور اوروں کی کسی اور رتبے پر ہوتی ہے۔ پہلے تقریباً پونے 2 سال میں، پورے ملک گیر دوروں میں تقریباً 2,50,000 کلومیٹر کا سفر طے کیا شخصیت نے۔ گاؤں گاؤں گئے، کس گاؤں میں نہیں گئے، کس علاقے میں نہیں گئے، کون سا علاقہ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہو، چاہے وہ سندھ ہو، چاہے وہ پنجاب ہو، چاہے وہ پاکستان کے صوبے سرحد کے یا پختونخوا کے دور افتادہ علاقے ہوں، گاؤں گاؤں میں وہ گئے۔ نوجوانوں کی تنظیم امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے بچوں کے دلوں کو ایسا اپنے قابو میں کر لیا، ان کی پاکیزگی نے، ان کی طہارت نے، ان کے تقویٰ نے، ان کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نے، کہ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ ڈیر اسماعیل خان جانے کا اتفاق ہوا، اور گاڑی میں جا رہے تھے، ایک بچہ جو ننگے پیر تھا اور جس کے کپڑے بہت معمولی قسم کے تھے، وہ گاڑی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اور ایک لکڑی اس نے لی ہے، اس کے اوپر کاغذ کے اوپر اس نے لکھا ہے شیعہ قوم کا نعرہ ہے، عارف قائد ہمارا ہے۔ اب اتنی جملہ دیکھ کر کہ کیا کیا کہ وہ گاڑی کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اور شہید کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں اس بچے کا بھی میں مقروض ہوں، یہ جو نعرہ لگا رہا ہے اس کا میرے اوپر قرض ہے، میں یہ قرض کیسے ادا کروں گا۔ واقعاً اس اگر انسان کی نظریں آخرت پر ہوں، جو موت کے بیریئر سے آگے دیکھتا ہو، جس نے پوری زندگی اپنی وقف کر دی ہو دین کے لیے، یقیناً وہ ایسی ہی شخصیت ہو سکتی ہے جیسے شہید عارف حسین الحسینی تھے۔ نماز شب میں اس کو دیکھیں تو وہ ایک ایسا نماز شب کا پابند انسان کہ قریبی ساتھیوں کو بھی کافی عرصے تک یہ علم نہ ہو سکا کہ یہ شخص نماز شب پڑھتا ہے اس انداز میں پڑھنا کہ کسی کو علم نہ ہو سکے کہ یہ نماز شب کا پابند انسان ہے. تھکا ہارا دنیا سے کے کاموں سے چور ہو کے آ جائے تو پھر بھی نماز شب کو کبھی ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا. ایسی شخصیت جو لوگوں کے لیے مشعل راہ ہو, جو اگر بات کر دے کسی سے اگر مسکرا دے تو لوگوں کے زخمی دلوں پر مرہم کا کام دے, جو اگر بات کر لے تو اس کی بات میں صبر کی تلقین انسان کے بڑے سے بڑے غم کو بھلانے پر مجبور کر دے, اور اگر کبھی وہ اس کو کبھی باطل کے مقابلے میں یا ظالم کے مقابلے میں بات کرتے ہوئے دیکھیں تو انسان کو سمجھ آ جائے کہ شیر کی گرج کیا ہوتی ہے, اور وہ شیر جو حیدر کا شیر ہو, جو علی کا شیر ہو, جو رسول پاک کا شیر ہو, جو حضرت زہرا کا شیر ہو. واقعی میں اپنا میرا ایک تجربہ ہے, میں اکثر اسکول کالج کے دنوں میں سوچا کرتا تھا وہ روایت کے بارے میں کہ علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے. سوالات ہیں نا, ہمارے کالج کی تعلیم ہمیں بہت آگے لے جاتی ہے, پھر انگلش تعلیمیں حاصل کی ہوں یا انسان انجینئر ہو اور ان چیزوں کی طرف چلا جائے تو پھر انسان بہت کچھ سوچنے لگ جاتا ہے. تو ذہن میں سوال آتا تھا کہ یہ کیا ہے کہ علی کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے, سمجھ نہیں آتا تھا. میں کہا یہ کیسی عبادت ہے کہ مولا بیٹھے ہیں اور آپ ان کا چہرہ دیکھے جا رہے ہیں اور عبادت ہو رہی ہے, یہ کیسی عبادت ہے؟ عبادت کا تصور تو ہمارے ذہن میں یہی ہے نا کہ نماز رکھی, مہر رکھی, تسبیح رکھی, مصلی بچھایا, قبلہ رخ ہوئے, اللہ اکبر اور نماز پڑھ لی, تسبیح اٹھائی, کوئی ذکر کر لیا تو عبادت ہو رہی ہے, قرآن پڑھ لیا تو عبادت کا ایک پہلو نکلتا ہے, روزہ رکھ لیا تو عبادت. یہ کیسی عبادت ہے کہ ایک شخص بیٹھا ہے اور آپ اس کا چہرہ دیکھ رہے ہیں اور عبادت ہو رہی ہے, یہ کیسی عبادت ہے؟ یعنی چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں اور عبادت اللہ کی. ایک سوال گونجتا تھا ذہن میں آتا تھا یہ سوال, اور بار بار آتا تھا. کافی عرصہ گزر گیا, کالج کے بعد انجینئرنگ کی, اس کے بعد پھر دین کے لائن پہ, اور اس کے بعد شہید سے جب ملاقات ہوئی, شہید کے ساتھ ایک دن احساس, عجیب سا احساس ہوا کہ شہید بیٹھے ہیں اور ہم ان کے سامنے روبرو بیٹھے ہیں, اور خود یہ احساس ہوا کہ میں ان کے چہرے کو دیکھتا جاتا ہوں اور ایک عجیب سا سرور ملتا ہے, ایک دل کو ایک ٹھنڈک سی ملتی ہے, ایک عجیب سی کیفیت وجود میں آتی ہے, ایک روح کو ایک تسکین سی ملتی ہے, بیان نہیں کی جا سکتی کہ کیا ہوتا ہے, لیکن عجیب سا. اور فوراً یہ احساس ہوا کہ یہ کام تو میں کافی عرصے سے کر رہا ہوں کہ وہ بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں, ان کے ہونٹوں کی جنبش, ان کا بات کرنا, ان کی گفتگو, ان کا ایک لفظ ایک عجیب سی اثر رکھتا ہے جو جسم پہ نہیں ہوتا, جو کانوں پہ نہیں ہے اثر, وہ روح کی گہرائیوں میں کہیں جا کے اثر کرتا ہے. اور جب یہ بات تھی اور یہ کیفیت تھی تو فوراً وہ سوال ذہن میں آ گیا جو کالج کے دنوں میں گھوما کرتا تھا اور پڑھائی کے دنوں میں, تعلیم کے دنوں میں گھوما کرتا تھا, کہ علی کے چہرے کو فوراً جواب آیا کہ جس کی نسل میں 1400 سال بعد یہ تاثیر ہے کہ آج اس کا ایک فرزند اگر اس کے چہرے کو دیکھو, اس کی طہارت, اس کی پاکیزگی, اس کے الفاظ روح میں اتر جاتے ہیں اور انسان کی روح پر اثر مرتب کرتے ہیں, تو وہ جو ہستی جس کو حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں, وہ کیسی شخصیت تھی, وہ کیسی ہستی تھی, اور ان کے چہرے پہ اگر انسان نگاہ کرتا تو کیا کیفیت طاری ہوتی. تو یہ آج کل کے اس دور میں شاید انسان سمجھے کہ یہ قصے کہانیاں اور ایسی باتیں, نہیں, یہ فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں کہ واقعی تقوی, پرہیزگاری اور روح کی کیفیت دوسرے روح کو متاثر کرتی ہے. ایک عام انسان اگر بات کرے تو اس کی بات کا اور اثر ہوتا ہے, ایک تقوی اور پرہیزگاری کی بلندی پر فائز انسان اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات کا اور اثر ہوتا ہے, اور اگر امام معصوم ہو اس کی بات کا اثر اور ہوا کرتا ہے. یہ انسان کے تقوی اور پرہیزگاری کی منزلوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس انداز میں, اس کی روح کس لیول کی ہے, اور یہی شہید عارف حسین الحسینی کی شخصیت کا کام تھا. علماء کو اکٹھا کرنا تھا تو انہوں نے خیبر سے لے کر اور سندھ تک, کراچی کے کونے تک علماء کو یکجا کر دیا. کتنی محنت کرنی پڑی ہوگی علماء کو اکٹھا کر, بکھرے ہوئے علماء کو جن میں سے ہر ایک نظریے کا حامی تھا, ایک سوچ اور فکر کا حامی تھا, اور وہ یہی سمجھ رہا تھا کہ جو کام کر رہا ہوں میں ہی کر رہا ہوں اور میں ہی کر سکتا ہوں, میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن شہید نے ان میں سے ایک کو بلا کر اپنے قریب لا کے یہ نہیں کیا کہ اپنے پیچھے کھڑا کیا کہ میں تحریک کا قائد ہوں اور مجھے لوگ مانتے ہیں, مجھے دنیا جانتی ہے اور مجھے سب کچھ ہوتا ہے اور آپ میرے پیچھے, نہیں, ان کو آگے کھڑا کرتے کہ آپ آگے کھڑا ہوں, میں آپ کے پیچھے کھڑا. جب وہ ان کو آگے کھڑا کرتے تھے پھر ان کی روح برداشت نہ کرتی کہ وہ شہید کے آگے کھڑے ہوں. مجھے یاد ہے علامہ اختر عباس صاحب کا جملہ جو انہوں نے جامعۃ المنتظر میں پہلی مرتبہ ایک تقریر کا اور ایک فنکشن کا اہتمام کیا گیا تھا, ان کے جملے تھے, شہید عارف حسینی اس میں خود موجود تھے, اور مولانا اختر عباس صاحب کے وہ جملے کہتے تھے کہ انسان کی جب عمر گزرتی ہے تو ہر شوق ماند پڑ جاتا ہے, ہر خواہش ماند پڑ جاتی ہے, ٹوٹتی چلی جاتی ہے سوائے ایک خواہش کے, اور ایک خواہش کون سی, کہتے ہیں اقتدار کی خواہش. یہ جتنی عمر گزرتی جاتی, جتنا انسان بڑھاپے کے قریب جاتا ہے, اس کے اقتدار کی خواہش جاگتی چلی جاتی ہے اور یہ بڑھتی چلی جاتی ہے. لیکن کہتے ہیں کہ آج دیکھیں کہ ہم جیسا بوڑھا عارف حسینی جیسے جوان کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کرتا ہے, اور یقیناً علامہ اختر عباس صاحب مرحوم خدا غریق رحمت کرے ان کو, وہ سچ بولتے تھے اور سچی بات تھی ان کی. مولانا صفدر نجفی صاحب جن کا بہت احترام کیا شہید نے اپنی زندگی میں, بہت احترام کیا اور کرتے تھے اور یقیناً کرتے تھے کہ ان کی بات ان کے لیے حرف آخر ہوا کرتی تھی, اور ان ہستیوں کا جو احترام اور ادب تھا کہ ان کے سامنے بیٹھنے کے انداز سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ شخص ان علماء کا کتنا احترام کرتا ہے. اور علماء آج کل بھی بہت سارے علماء, میں پھر وہ لسٹ کافی بڑی ہو جاتی ہے, بہت سارے علماء کو ہم دیکھتے ہیں, ان سب کو اکٹھا کر دینا, ہمارے شیخ محسن علی نجفی جامع اہل بیت کے, یا علامہ ساجد نقوی صاحب, یا گلاب شاہ صاحب قبلہ جائے ملتان والے شیعہ میانی کے, ان کی اور یار شاہ صاحب کے ساتھ ان کی جو ملاقات ہوئی, ان سب علماء کو اکٹھا کر دینا اور ان کے سامنے ادب سے اپنے سر کو جھکا دینا, اور ان کے پیار نے, ان کی محبت نے ان سب علماء کو یکجا کر دیا تھا, اور نہ صرف ان سب کو یکجا کر دیا تھا, ان جوانوں کو یکجا کر دیا تھا, امامیہ آرگنائزیشن کو, امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو, اصغریہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کو سندھ میں, ان ساری تنظیموں کو یکجا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے, اور یہ اتحاد اور یکجہتی, یہ پیار اور الفت صرف اپنے مکتب کے لوگوں کے لیے نہیں تھی, مکتب اہل سنت کے لوگوں میں دیکھیں کہ ان کے اوپر جو نقش انہوں نے ادا کیا, ہم نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں دیکھا تھا کہ جمعیت علماء اسلام جو بعد میں تقسیم ہوئی اور فضل الرحمان گروپ وغیرہ بن گیا, فضل الرحمان گروپ کے لوگوں کے امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے ساتھ مشترکہ نعرے لکھے گئے تھے, پشاور کی سڑکوں پر ہم نے خود مشاہدہ کیا تھا کہ امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور جمعیت طلباء اسلام غالباً جو ان کی تنظیم تھی جمعیت علماء اسلام کی, انہوں کے درمیان یکجہتی ہو گئی تھی کہ نعرے مشترکہ نعرے لکھے جا رہے تھے, اتحاد اور اتفاق کی ایک فضا ملک میں پیدا کر دی گئی تھی, اور دشمن لرزہ بر اندام تھا, وہ نہیں جانتا تھا وہ کس کو کس طرح کنٹین کیا جائے. ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی مکتب کے کسی بھی نظریے کے علماء ہوں, متنازع ہوں یا نہ ہوں, مولانا محمد حسین ڈھکو صاحب کے بارے میں اس زمانے میں کافی پروپیگنڈا ہو رہا تھا, ان کو بھی اپنے ساتھ رکھا, اور جب لوگوں نے ان کے خلاف بڑا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ جی ان کے انہوں نے کہا کہ دیکھو میرے نظریات اور میرے خیالات اور میرے عقائد اور ہیں, ان کے عقائد سے میرے عقائد میں فرق ہے, لیکن مکتب تشیع کی خدمات ہیں ان کی, سید محمد دہلوی کے دور سے لے کر مفتی جعفر اللہ مقامہ کے دور سے لے کر آج کے دور تک, ان کو ہم اپنے سے دور نہیں کر سکے, ان کا بھی دفاع کیا, علماء کا دفاع ہو, حق کا دفاع ہو, مظلوم کا دفاع ہو, شہید عارف حسینی ہمیشہ صف اول میں نظر آئے, اور یہی اس شخصیت سے یہی توقع کی جا سکتی تھی, پارچنار کے اس بلند پہاڑوں کی طرح ان کا حوصلہ بلند تھا, اور پارچنار کے کوہ سفید ہے جس پہ 12 مہینے برف رہتی ہے, ان کا غصہ اس برف کی طرح ٹھنڈا تھا, لیکن جہاں مظلوم کا مسئلہ آ جائے, جہاں کسی کے احترام اور عزت کے اوپر حرف آ جائے, پھر وہ کسی کا دید لحاظ نہیں کرتے تھے, اور شریعت کی حدود میں بیان کرنا اپنے لیے سمجھتے تھے. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ہم تیراہ جا رہے تھے اورگزے ایجنسی میں, اور راستے سے گزر رہے تھے, وہاں پہ مجلس کے لیے کچھ خواتین کی مجلس کا اہتمام کیا گیا تھا, اور خواتین گزر رہی تھیں, اور کچھ خواتین کو انہوں نے دیکھا کہ ان کے حجاب وہ درست نہیں ہے, تو ہمیں کہتے ہیں آغاز ذرا گاڑی روک دینا ہے ان خواتین کے پاس کہ میں ان کو ذرا بات کرنا چاہتا ہوں. اب سڑک پہ چلتے چلتے خواتین ہیں, اور ان کے حجاب کا اگر مسئلہ جو ان کے اپنی رسم کے مطابق شاید ٹھیک ہو لیکن شریعت کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہو, یا انہوں نے خیال نہیں رکھا, پیدل چل رہی تھیں روڈ کے ساتھ سڑک کے ساتھ ساتھ, تو ہم نے ایک دو بار اگنور کیا, پھر ہمیں کہتے آغا وہ جو آگے خواتین کا گروہ آ رہا ہے نا وہاں پہ گاڑی روکنا ہے, وہ سمجھ گئے کہ میں اگنور کر رہا ہوں کہ بھائی اس طرح نہ ہو کہ بات کریں اور اکیلے ہیں تنہا ہیں یہاں پہ کوئی بات کر جائے کوئی غلط بات ہو جائے, گاڑی روکی, اس کے بعد ان کو سلام کیا, میں نے کہا جی آغا صاحب آپ سے بات کریں, جب ان کو پتہ چلا آغا صاحب کا تو وہاں پہ رسم ہے بہت احترام کرتے ہیں سادات کا, اور ان کی فیملی کا ویسے بہت احترام تھا, سب دوڑے انہوں نے अबा को उनकी चूमना शुरू किया उन्होंने, उसके बाद उनको खड़ा किया, कहते जी आप लोग कहाँ जा रहे हैं, कहते हैं जी हम मजलिस में जा रहे हैं, कहते हैं बीबी हज़रत जहरा की मजलिस में जा रहे हैं, कहते हैं जी हाँ जा रहे हैं, कहते हैं कितनी खुशी की बात है कि अल्लाह ने हमें तौफीक दे कि हमें मजालिस बरपा करें और हम वहाँ पर जाएँ, लेकिन ये हिजाब करना और ये करना, ये अभी हिजाब के सिर्फ लफ्ज़ उन्होंने ज़ुबान से निकाला था, सबके दुपट्टे वगैरह दुरुस्त हो गए और सारा वलिया दुरुस्त हो गया। ये कमाल जो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर को इतनी प्रायोरिटी देना, फिर हमने कई जगहों देखा हमारे खुद के साथ, मिसाल के तौर पर अगर कहीं कमी कमज़ोरी रह गई फ़ौरन के आगा ये मसला इस तरह नहीं, इस तरह इसको ठीक करें इस मसले को, यानी नसीहत कर देना, आज वो नसीहतें दिल पे नक्श हैं। जो शख्स इस बात की परवाह नहीं करता, उसकी उसका डायरेक्शन ये नहीं था कि लोग मेरी इज्जत करें या लोग मेरे बारे में, कि अपनी शख्सियत के बारे में कुछ नहीं सोचे, वो कहते थे कि मेरा मालिक मुझसे खुश रहे, मेरा माबूद मुझसे खुश रहे, मेरा रसूल मुझसे खुश रहे और मेरे मौला मुझसे खुश रहें और इमाम ज़माना मुझसे खुश रहें। ये उनकी ज़िंदगी का एक ऐसी पहलू थे कि पूरी ज़िंदगी उनकी इन चीज़ों से भरी हुई है और इन्हीं बातों की वजह से अल्लाह ने उनको वो मुकाम और वो तासीर अता की जो उनकी ज़ुबान में तासीर परवरदिगार आलम ने उनको अता की थी। हम कन्वेंशन जब इस्लामाबाद का कन्वेंशन हुआ था उस दौर में उनके किरदार को देखें, उनकी शुजात को देखें, उनकी दलेरी को देखें, उनके नज़र की रोशनी को देखें कि वो जो देख रहे थे उनके लिए उनकी विजन कितनी क्लियर थी। और ये वाहिद हस्ती थी जो पाकिस्तान की सियासत में अपना नक्श अदा करने चली थी। शहादत से कुछ दिन पहले मेराज मोहम्मद ख़ान, जो मंझे हुए सियासतदान पाकिस्तान के और पीपल्स पार्टी में के शुरू के अयाम में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों में से और उनको तकबीयत देने वालों में से और उस नज़रिए को आगे बढ़ाने वालों में से थे, उनकी मुलाकात हुई शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी से और उनसे मुलाकात के दौरान कहा कि जी मैं जिस लीडर को तलाश कर रहा था वो लीडर मुझे अल्लाह ने अता कर दिया है, साहब अब हम आपसे ये तवक्को रखते हैं कि आप लीड करें और बाकी लोगों को इकट्ठा करना वो हमारे ऊपर छोड़ दें कि हम आपके गिर्द लोगों को कैसे इकट्ठा करते हैं। ये उनकी शहादत से, लेकिन दुश्मन भी जान गया था कि अगर इस शख्सियत को मौका मिला तो पाकिस्तान में दीन इस्लाम का शजर इतना मजबूत हो जाएगा कि उसके बाद इस शजर को कोई उखाड़ नहीं सकेगा। और नतीजतन पाकिस्तान के जितने भी हालात आप देख लें, फ़िरका वाराना फसाद बातें देख लें, जो कत्ले आम हो रहा है, जो लिसानी किस्म के तंजीमें बन गई और उन्होंने जो ये तोड़ फोड़ की सूरत हाल जो मुल्क में बनी है उसका अव्वलीन आगाज़ शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी की शहादत से हुआ। शहीद की शहादत के बाद ये इस काम का आगाज़ किया गया और वो शहादत ऐसी जिसकी कोई तवक्को नहीं रखता था, 41 साल की उम्र जवानी के उरूज पे, और वो शख्स जिसमें हौसला था, जिसमें अज़्म था, जिसमें शुजात थी, जिसमें दलेरी थी, जिसका विजन क्लियर था, ऐसी ही शख्सियत चाहिए होती है लीड करने के लिए, और वो लीड करने के पोजीशन में आ गए थे और उस लीड करने के पोजीशन में जो सूरत हाल पैदा कर दी गई वो शहीद के वजूद को हमसे छीन लिया गया। वो अभी वो कारवान जो इकट्ठा हुआ था उनके साथ, जो उनकी बात पे लब्बैक करते हुए दुनिया इकट्ठी हो गई, 4 साढ़े 4 साल लगे लोगों को उनके गिर्द जमा होते हुए, लेकिन उसके साथ ही क्या हुआ, वो शख्सियत हमसे छीन ली गई। और ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ न सिर्फ हमारे मकतब तशय्यो के पैरोकारों पे, न सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों पर, बल्कि पूरे मुल्क पर यह जुल्म किया गया, ये शख्सियत छीन ली। कौन लोग थे इसमें मुलव्वस, कौन लोग इसमें किरदार अदा कर रहे थे? जी हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। जिन लोगों ने कत्ल किया, वो जो आके गोली चलाते हैं, वो तो चंद टके के गुलाम थे। बाज उन लोगों ने आके बताया कि एंड में उनको सिर्फ 7,500 रुपया दिया गया, लेकिन तकरीबन 3 करोड़ रुपया मुल्क में आया था बाहर से और शहीद को कत्ल करने के लिए 3 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ था। ये इस प्रोजेक्ट के लिए आए थे जो शहीद को कत्ल करने का प्रोजेक्ट था उस दौर में आज से 25 साल पहले 3 करोड़ रुपए की कोई वैल्यू थी और उसमें से जिसने कत्ल किया उसे 25,000 का वादा किया गया, 7,000 उसको दिए गए, बाकी पैसे मिले भी नहीं उसको। और उसमें कौन कौन बड़े बड़े नाम थे जिनमें उस वक्त जो सूबे सरहद के गवर्नर थे जनरल फजल हक, वो भी उनका भी नाम आता है, उनके रिश्तेदार बेनोई थे या साले थे, हाशिम खान जो सेनेटर थे उनका भी नाम आया, बड़े लोगों का नाम आया, आर्मी के जो थे कैप्टन माजिद रज़ा गिलानी और गालिब रज़ा गिलानी जो जंग से जिनका ताल्लुक था उनके भी नाम आए और भी कई लोगों के नाम आए और ये पूरी लड़ी क्लियर हो गई। लेकिन लड़ी क्लियर होने के बावजूद हाशिम, ये कैप्टन माजिद रजा गिलानी ने एक मरतबा कोर्ट के बीच में उन्होंने मान भी लिया था कि जी मैं उसमें मुलव्वस था और ये था, और जज ने बकायदा बजाय इसके कि उनको उससे इन्वेस्टिगेशन और इंटरोगेशन के मामले को उनको कहा नहीं जी इनकी जहनी कैफियत को चेक किया जाए और इनसे और इन्वेस्टिगेशन की जाए और ये किया जाए, और उनको साइड ट्रैक कर दिया। आज तक वो किस्सा लोगों के लिए तो वाज़ेह हो गया कि क्या सूरत हाल थी और क्या बना, लेकिन आज तक अवाम के लिए और लोगों के लिए कुछ वाज़े ना हुआ, और ये केस अभी भी एक सवालिया निशान बना हुआ है, और ये केस इतना गंभीर कर दिया गया है, और पाकिस्तान की जो कुल्लन सूरत हाल आज हो गई है, अब तो ये तवक्को भी नहीं की जा सकती कि अगर ऐसा कोई भी केस हो तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी और ये चीज़ें बाहर आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि दुश्मन के पंजे कैंसर की तरह हमारे वजूद के अंदर गढ़ चुके हैं, हमारे गुर्दे, हमारे फेफड़े, हमारा दिल, हमारा कलेजा दुश्मन के नरगे में, और उनके हाथ उनके नाखूनों के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, नाखून उनके दुश्मन के पंजों में फंस चुके हैं हम लोग। ये कैंसर की बीमारी जब तक हमारे वजूद से अलग नहीं होती, इसके निशानदही शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी किया करते थे, अपनी तकरीरों में, अपनी गुफ्तगुओं में, अपने दूसरे सियासतदानों से मिल जोल में इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करते थे कि हम चाहते हैं कि इस मामले को पाकिस्तान को आज़ाद ममलिकत के तौर पर इस दुनिया में मुतारफ़ कराया जाए, हमारे उसूल, हमारे कवायद और जवाबत उसूलों की बुनियाद पर होने चाहिए, हमारा भाईचारा होना चाहिए, आपस में अशद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम के उसूल के ऊपर हम कारबंद रहें और चलते रहें। और ये हस्ती आज हमारी खुशकिस्मती है या कि आज 5 अगस्त हमारे मंडे का दिन जो हमारे प्रोग्राम का दिन होता है, और आज ही उनकी शहादत का दिन है, और ये शहादत हमारे लिए आज भी मशअले राह है। उसके बाद हज़रत इमाम खुमैनी जैसी हस्ती ने अपने पैगाम में कहा कि शहीद के अफकार को ज़िंदा रखा जाए, उनकी सोच और फ़िक्र को ज़िंदा रखा जाए। एक और अहम जुमला जो उनके पैगाम में था, जो जो उन्होंने उनकी शहादत पर इमाम ने जो पैगाम भेजा, उसके उनके पैगाम का एक इक्तिबास था कि अगर मसाजिद ने, अगर उलमा ने अपना किरदार अदा किया होता तो यकीनन आरिफ हुसैनी आज हमारे दरमियान होते। ये एक बहुत बड़ी बात थी जिसके ऊपर गौर व फिक्र करना चाहिए। हम अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, अगर घर के उलमा, घर के बड़े अगर अपना किरदार अदा नहीं करेंगे, तो यकीनन दुश्मन को मौका मिल जाएगा कि हमसे आरिफ हुसैनी जैसी शख्सियात को छीन लिया जाए। और फिर अगर उसके बाद ये 25 साल जो हालात हुए हैं, जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं और गुजरे हैं, उन हालात के ऊपर अगर हम निगाह डालें तो आज पता चल जाएगा कि साजिश का आगाज़ कहाँ से किया गया। और फिर मैं इस शख्सियत के बारे में तमाम चीज़ों से हट के एक बात कह देना ज़रूरी समझता हूँ कि उनकी, उनका सब्र अपनी जगह, उनकी दूर अंदेशी अपनी जगह, उनकी उनकी फ़िक्र का रोशन होना, उनकी नज़र का क्लियर होना ये अपनी जगह के ऊपर, उनकी मेहनत अपनी जगह के ऊपर, उनकी वादों के ऊपर अमल करना अपनी जगह पे, इनकी तमाम खसूसियात अपनी जगह पे, लेकिन शहीद की मज़लूमियत इन तमाम खसूसियात के ऊपर हावी थी। वो एक मज़लूम हस्ती था, वो एक मज़लूमियत की ज़िंदगी गुजार रहा था, उसने किसी चीज़ को अपने दरमियान नहीं आने दिया सिवाय सिवाय इसके विलायत के साथ वाबस्तगी को और विलायत के रास्ते को आगे तरवीज को। और वो दुनिया को बताते रहे कि याद रखो मेरा ख़त वही ख़त इमाम है, और मैं अपनी ज़िंदगी का आखिरी खून का कतरा तो बहा सकता हूँ, लेकिन मैं इस ख़त से, इस लाइन से, इस विलायत से एक कदम पीछे नहीं हट सकता। ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में दीन इस्लाम और हकीकी तशय्यो को अपने मकतब में राइज करना, रिवाज देना और उसकी तकवियत की तरफ लोगों को मायल करना, ये उसी जैसी हस्ती का काम था। कई दफ़ा लोग और कौमें 100 साल में 1 साल का फासला तय करती हैं, और कई मरतबा 1 साल में 100 साल आगे चली जाती हैं। शहीद का दौर एक ऐसा ही दौर था, लेकिन जिन लोगों ने वो दौर देखा है आज उनकी दाढ़ियाँ सफ़ेद हैं, आज उनके चेहरों पर झुर्रियाँ आ गई होंगी, आज उनके उम्र के काफ़ी आगे वाले हिस्से में होंगे, 40-50s में होंगे, ये सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन याद रखिए शहीद का कर्ज़ है हम सब के ऊपर, हम सब के ऊपर कर्ज़ है। जिनको, जिन्होंने शहीद से फैज़ उठाया, जिन्होंने शहीद का दौर देखा, जिन्होंने इमाम का दौर देखा है, उन सब के ऊपर कर्ज़ है। और वो कर्ज़ ये है कि जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ और मज़लूम की हिमायत करो। ये बुनियादी कॉल जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की नसीहत है अपने आने वाली नस्लों के लिए कि ऐ लोगों जिस तक मेरी नसीहत पहुँची या वसीयत पहुँचे, वो यही कहते रहे कि जालिम के लिए मुखालिफ बन के रहो और मज़लूम के हामी बन के रहो। آج بھی یہ اصول اگر اپنا لیا جائے تو پاکستان کی صورتحال سے بہت آگے نکلا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم تین ٹاپکس کے اوپر گفتگو کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں۔ ایک ٹاپک ہمارا شہید عارف حسینی کی شخصیت کے مختلف پہلو ہیں، مختلف باتیں ہیں، اگر ہم باتیں کرتے رہیں تو یہ پورا پروگرام ختم ہو جائے، کئی پروگرام چاہیے ان کی شخصیت کو آگے بڑھانے کے لیے، لیکن اہتمام کیا گیا ہے ان کے شہادت کو منانے کے لیے۔ انشاءاللہ ان پروگرامز میں بھی آپ لوگ شرکت کریں، آپ کو یہاں پہ اسکرالز کے ذریعے آگاہ کر دیا جائے گا اس کے بارے میں، اس کی طرف بھی ہماری نگاہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ موجودہ صورتحال کو اس تناظر میں اگر ہم دیکھیں، ریسنٹ ایک واقعہ ہوا ہے، ابھی ایک ریسنٹ واقعہ جو آخری ایک واقعہ تو بہت ہوا، ابھی اور بھی شہادتیں ہوئی ہیں، جنگ میں ایک شہادت ہوئی ہے، رحیم یار خان میں شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ شہادتوں کے سلسلے رک نہیں رہے، ہر کوئی دیکھ رہا ہے یہ شہادتوں کے سلسلے جو شہید عارف حسینی کی شہادت سے شروع ہوئے تھے وہ آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ اگر ہم نے شہید عارف حسین الحسینی کی شہادت کے موقع پر ایک قاطعانہ انداز میں قدم اٹھایا ہوتا اور اسی شہادت کے اوپر ہم نے فل سٹاپ لگا دیا ہوتا تو آج یہ باقی شہادتیں نہ ہوئی ہوتی، لیکن بہت سارے مسائل ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جن طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ درست ہے مظاہرے کرنا اپنی جگہ ایک افادیت رکھتا ہے، لیکن مظاہروں سے کام حل ہونے والا نہیں، کیونکہ بہت ساری چیزیں انوالو ہیں، بہت ساری قوتیں انوالو ہیں، بہت سارے انٹرنیشنل پلیئرز انوالو ہیں ان چیزوں میں۔ یہ فرقہ واریت سے ایک سادہ مسئلہ نہیں رہا ہے، لیکن کیا ہم خاموش رہ جائیں؟ نہیں، خاموش بھی نہیں رہنا ہے، ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں۔ ریسنٹ واقعہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل کا واقعہ ہوا ہے، یہ بڑا عجیب واقعہ ہے، اور اس سے پہلے بنو کی جیل کو توڑا گیا تھا اور وہ ایک ڈرامہ لگتا ہے، اب اس کی ویڈیو بھی آ گئی ہے فیس بک کے اوپر، لوگوں نے ڈالی ہے اور اس کو دیکھیں، ایک ڈرامہ لگتا ہے، سمجھ نہیں آتی جیل میں یہ واقعہ کیسے ہو گیا، اور وہاں سے جن کو چھڑایا گیا ان کی سربراہی میں دوبارہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل کو توڑنے کا واقعہ ہوتا ہے۔ اور ڈیرہ اسماعیل خان جیل میں آپ کو بتاؤں کہ صوبہ سرحد کی غالباً سب سے بڑی جیل ہے، مین جیل جس کو سمجھا جاتا ہے، جسے سارے چھٹے ہوئے قیدی جہاں پہ رکھے جاتے ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جہاں جیل کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے جب اتنے بڑے بڑے قیدی رکھے جائیں گے تو کسی کے آنے کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ کوئی یہاں پہ آ نہ جائے، کوئی یہاں پہ کوئی واقعہ نہ ہو جائے، کوئی توڑ نہ دے اور فرار نہ ہو جائے قیدی، اس کا سارے انتظامات تو ہوں گے اپنی جگہ کے اوپر نا، جو سب سے بڑی جیل ہے صوبہ سرحد کی وہاں پہ سب سے بڑا انتظام بھی ہوگا اس کو محفوظ رکھنے کا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے سوالیہ نشان پھر سے، اور ان سوالیہ نشانوں کے جواب ہمیں نہیں ملتے ہیں، ہم کرتے رہتے ہیں سوالیہ نشان اٹھاتے رہتے ہیں لیکن ان کے جواب نہیں ملتے ہمیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد لوگ آئے، جو لوگ آئے ہیں انہوں نے جناب گیٹ کھلے اور گیٹ کھل کے اندر داخل ہوئے، اور یہ باتیں بھی سامنے آئیں کہ ان کو شربت پیش کیا گیا، ان کو چائے پیش کی گئی، اس کے بعد جناب بختر بند گاڑیوں میں وہ لوگ آئے ہیں، بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں پولیس کی وردیوں میں وہ لوگ آئے ہیں، اندر بیٹھ کے انہوں نے سلیکشن کی، جناب سارے قیدیوں کو بلا بلا کے چھانٹی کی کہ کون کون سے ان کے لوگ ہیں، 150, 200, 250 لوگ انہوں نے الگ اپنے لوگ الگ کیے۔ اس کے بعد ایک اور قتل عام ہوا جس کو میڈیا نے بلیک آؤٹ کیا، یہ بڑی افسوسناک بات ہے ناظرین، اور یہ برداشت کے قابل نہیں ہے۔ اس میں اس سے اندازہ لگائیں کہ کہاں کہاں تک ان کی رسائی ہے، کن کن لوگوں، وہ میڈیا جو اتنی سی بات ہوتی ہے اس کو سر عام کے پروگرام میں ہو رہے ہیں، جیو پہ پروگرام ہو رہے ہیں، ایئر وائی پہ، تمام میڈیا پہ، جو بڑا میڈیا ہمارا سما وغیرہ، ان سب کے اوپر بڑے بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں، اور فوراً اتنی سی خبر کو پوری دنیا میں اچھال دیا جاتا ہے اور ان کی آپس میں دوڑیں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ خبر کسی نے نہیں دی کہ جیل کے اندر مکتب تشیع کے پیروکار جو قیدی تھے ان میں سے 6 کو ذبح کیا گیا۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ اگر کوئی قیدی جیل میں ہے تو وہ پاکستان کی گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے، وہ صوبہ سرحد کی گورنمنٹ کی، پختونخوا کی گورنمنٹ کی کسٹڈی میں ہے، وہ ہماری جو ہمارے تحفظ دینے والے ادارے ہیں، چاہے وہ پولیس ہے، چاہے وہ ایف سی ہے، چاہے وہ آرمی ہے، وہ ان کے سب ان کے ذمہ دار ہیں، اور یہ سب حقیقت میں اگر ڈیرہ اسماعیل خان کی جیل پر اٹیک کیا گیا تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی عزت اور آبرو پر اٹیک کیا گیا، یہ پختونخوا کی گورنمنٹ کی عزت و آبرو پر اٹیک کیا گیا، یہ پاکستان کی پولیس کی عزت پر اٹیک کیا گیا ہے، یہ صوبہ پختونخوا کی عزت پر اٹیک کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے جتنے آرمی کی، یہ ہمارے چیف آف آرمی سٹاف کی عزت و آبرو پر اٹیک کیا گیا ہے۔ کہاں ہیں یہ لوگ، کیا کر رہے ہیں یہ لوگ؟ 6 آدمی ذبح کر دیے گئے جو قیدی تھے، گورنمنٹ نے ان کو قید کیا ہوا تھا، اور اگر تم نہیں کر سکتے تو ساری جیلیں کھول دو، آزاد کر دو، تم لوگ نہیں کر سکتے حفاظت کسی کی، چھوڑ دو۔ اس سے بھی بڑا واقعہ اسی جیل میں، میں کہوں گا اس سے بڑا واقعہ کیوں کہوں گا میں، کیونکہ یہ شہادتیں کیا ہے، یہ چھوٹی چیز ہے، گردنیں ان کو ذبح کر دیے جائے جیل کے اندر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، اور سارا میڈیا خاموشی اختیار کر لے، چپ ساتھ لے، کچھ ہوا ہی نہیں، یہ بات کو دبا دیا جائے، نہیں یہ نہیں چلے گا۔ مولا علی نے ہم سے قول لیا ہے کہ تم ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومیت پہ خاموش نہیں بیٹھو گے۔ چھ افراد ذبح کر دیے گئے، اس سے بڑا واقعہ کون سا ہوا ہے؟ پانچ خواتین وہاں سے اٹھا کر لے گئے وہ لوگ، یہ سو کالڈ اسلام کے ٹھیکیدار، میں کہوں گا یہ پانچ خواتین کو وہاں سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ہمیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری، کون تھی وہ بھائی؟ کوئی بھی عورت ہے، کوئی بھی کلمہ گو ہے، کسی بھی حالت میں وہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی طرح ہیں۔ اور میں یہ کہوں گا کہ جب ہماری بہنیں بیٹیاں ہم کہتے ہیں تو یقیناً وہ ہمارے وزیر اعظم کی بھی بہن بیٹی کی طرح ہیں، ہمارے صدر صاحب کی بھی بہن بیٹی کی طرح ہیں، ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی بھی بہن بیٹی کی طرح ہیں، ہمارے پولیس کے آئی جی بھائی جی جو بڑے بڑے فیتے لگا کے اور یہاں کالر پہ لال فیتے لگا کے گھوم رہے، جنرل بریگیڈیئر بنے ہوئے ہیں، آئی جی ڈی آئی جی بنے ہوئے ہیں، ان سب کی بہنوں بیٹیوں کی طرح ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ جب ملک کی بہنوں بیٹیوں کو اگلے اٹھا کے لے جائیں، اور کس لیے لے کر گئے؟ ان کو چاکلیٹ کھلانے کے لیے نہیں لے کر گئے، ان کو استعمال کرنے کے لیے لے کر گئے۔ میں یہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ خون کھول اٹھتا ہے جب میں دیکھتا ہوں یہ صورتحال۔ تو آج یہ بڑے بڑے فیتے لگا کے اور پاکستان کے جھنڈے لگا کر جو وزیر شزیر بنے بیٹھے پھر رہے ہیں، یہ سب نوسر باز اور یہ سب دھوکے باز اور فراڈی ہیں، فراڈ کے الیکشن سے آئے ہیں، فراڈ کے الیکشن سے یہ آگے بڑھے ہیں، اور فراڈ ہمارے اوپر مسلط ہو گیا۔ کیوں؟ ہمیں چاہیے کہ ابھی اس کو دیکھنا ہے۔ اور میں ایک لیڈر کو بھول گیا ہوں، میں اس کو بھی نہیں بھولنا چاہتا، عمران خان کو بھی سمجھ لے کہ عمران خان کی بہنوں پہ جب ہاتھ اٹھایا تھا پولیس نے تو پوری دنیا میں لوگوں نے احتجاج بلند کیا تھا۔ آج عمران خان کو بھی چاہیے کہ ان جیل کی ان قیدیوں کے اوپر جن کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں یہ طالبان، آج وہ اپنے قبلے کو درست کرے۔ درست ہے ڈرون حملے اپنی جگہ کے اوپر، یہ لیکن اس معاملے کو نمٹنے کے لیے بھی ہمیں بات کرنی ہے۔ ہمیں چاپلوسیاں نہیں کرنی ان لوگوں کی، ظالم کی آگے ناک نہیں رگڑنی ہم نے، ہمیں مردانہ وار ان سے اپنے حقوق واپس لینے ہیں، اور ان کو سمجھا دینا ہے کہ پاکستان کی قوم ابھی مری نہیں ہے، ابھی زندہ ہے۔ یہ طالبان والبان کا مسئلہ نہیں ہے، طالبان کا یہ نظریہ نہیں ہے، طالبان کا یہ کردار نہیں ہے، اسلام کا یہ کردار نہیں ہے۔ طالبان تو جب بنے تھے، جو اوریجنل طالبان بنے تھے، وہ تو اس وجہ سے بنے تھے کہ ایک عورت کی عزت اور آبرو پر ہاتھ ڈالا گیا تھا۔ آپ دیکھیے تاریخ اٹھا کے کہ جب یہ طالبان شروع میں بنے ہیں تو کیوں بنے؟ کہ ایک آدمی اپنی بیوی کو لے کر چلا ہے، وہ پشاور لانا چاہ رہا تھا افغانستان سے، ایک پھاٹک پہ آیا تو جناب انہوں نے اسے پیسے میں رشوت مانگی، کیونکہ وہاں پہ وار لارڈز کی حکومت تھی سارے افغانستان میں، مختلف جگہوں پہ الگ الگ دادا گیر اور وہ تھے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے یہاں مافیا جو ہے نا وہ قابض ہے نا، کراچی میں قابض ہو گئی، اب انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پاکستان میں پورے میں یہی سسٹم آ جائے گا مافیا کا، کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ جدھر وہ کہہ رہے ہیں اس کے علاوہ کسی اور کو ووٹ ڈالیں۔ کون سے ووٹ کی، کون سی جمہوریت کی بات کرتے ہیں آپ لوگ؟ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ ایک آدمی، اس کی بیوی بیمار ہوئی، وہ افغانستان سے چلا، افغانستان سے چلنے کے بعد وہ آتا ہے ایک پھاٹک پہ، اسے پیسے لیے گئے، دوسرے پھاٹک پہ آئے پھر پیسے لیے گئے، تیسرے جس پھاٹک سے وہ گزرتا تھا ادھر اس کو پیسے، ان کو کیا کہتے ہیں کہ اس کو بھتہ دینا پڑتا تھا، یہ بھتہ مافیا، یہ پوری دنیا میں یہی مافیا چل رہا ہے، پوری دنیا میں، چاہے وہ یورپ ہو، امریکہ ہو، کینیڈا ہو، ہر جگہ یہی بھتہ چل رہا ہے۔ اور بھتے کو پاکستان میں بھتے کا نام دیا، کہیں ٹیکس کا نام دے دیتے ہیں، کہیں کوئی دوسرا نام دے دیتے ہیں، بہرحال ہے یہ بھتہ ہی بھتہ، لیتے 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 آخر ابھی وہ پاکستان کی سرحد پہ نہیں پہنچا تھا یا اس کے قریب ہی تھا، تو وہاں سے کیا ہوا کہ اس کے بعد پیسے ختم ہو گئے۔ اور دیکھیے ظلم کی انتہا، کہ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب تمہارے پاس پیسے ختم ہو گئے ہم تمہاری بیوی کو اتار رہے ہیں یہاں پہ، اور تم جاؤ، جب پیسے لے کر آؤ گے اپنی بیوی کو لے جانا۔ کہاں ہے مسلمانوں کی غیرت؟ وہ شخص آیا کوئٹہ میں، آیا اور کوئٹہ میں ایک مسجد میں اور ایک اس میں آتا ہے، وہ کچھ ایسے لوگوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے جو افغانستان کے اس روس کے خلاف جو ریزسٹنس تھا اس میں انہوں نے کردار ادا کیا تھا، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، وہ انہوں نے جب دیکھا روس کا مسئلہ ختم ہو گیا، وہ بھی آرام سکون سے بیٹھ گئے تھے، اس کے بعد انہوں نے کیا، جب ان کے پاس آئے انہوں نے کہا دیکھو ہم نے یہ روس کو جو نکالا ہے اس کے خلاف جو ہم لڑے ہیں سوویت یونین کے مقابلے میں، تو اس لیے تو نہیں لڑے تھے کہ ہمارے ساتھ یہ صورتحال پیش ہے اور اس حکومت کے اور اس انداز میں ہمارے ساتھ ڈیلنگ ہو۔ وہ کچھ اور کمانڈر جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے اور جو وہاں پہ کوئٹہ میں رہا کر کرتے تھے ان کو انہوں نے اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا, یہ اس جگہ گئے. اس جگہ جانے کے بعد اس کمانڈر کے ساتھ کو اس ان سے لڑائی ہوئی. لڑائی کرنے کے بعد کیا کیا, اس کمانڈر کو جس نے یہ اس کی بیوی کو اتار لیا تھا گاڑی میں سے, اس کو اس کے ساتھ اس کو قتل کیا. ان کے فوجیوں کو تتر بتر کیا اور وہاں پہ انہوں نے قبضہ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ اسلام کے مطابق زندگی گزار. یہ میں بتاتا ہوں ایک پازیٹیو چیز, جس سے پازیٹیو چیز سے اسٹیپس شروع ہوتے ہیں, بعد میں انٹرنیشنل پالیٹکس اس کو کہاں پر لے جاتی ہے. یہاں پہ جب انہوں نے اس علاقے پہ قبضہ کیا, ساتھ علاقے والے آ گئے, کہتے ہیں جی یہ جو آپ نے جس وار لارڈ کو اور جس داداگیر کو آپ نے یہاں سے ہٹایا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں تھا, یہ تو بہت اچھا آدمی تھا. جو آس پاس والے علاقے ہیں ادھر دیکھیں جو ظلم ہو رہے ہیں. انہوں نے پھر جا کے ان علاقوں پہ بھی کیا. جب چار پانچ علاقے ہو گئے تو اس کے بعد ہماری حکومت کے کان کھڑے ہوئے کہ یہاں پہ تو کچھ ہو رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. انہوں نے فوراً رابطے یہاں بین الاقوامی, جی ہم آپ کا یہ کام کر, کیونکہ ہماری حکومت تو ماشاء اللہ مشہور ہے نا, وہ گند کی کوئی ٹوکری وہ کہتے ہیں ہم اٹھا لیں گے, آپ ہمیں پیسے بتائیں کتنے دیں گے. کوئی بھی ہو, عافیہ صدیقی اگر امریکہ پہنچانی ہے ہمیں بتائیں, ہمیں پیسے دیں, ڈالر دیں, ہم آپ کی ٹوکری اٹھائیں گے اور ہم اپنے مام کو ہم سنبھال لیں گے, سب کچھ کر لیں گے. آپ یہ بتائیں اگر ریمنڈ ڈیویس کو آزاد کرانا ہے بس پیسے بتائیں کتنے دیں گے, اور اگر سودا ہو جاتا ہے تو ہم آپ کو ریمنڈ ڈیویس بھی آزاد کرا دیں گے, عافیہ صدیقی کو بھی امریکہ پہنچا دیں گے, سب کچھ کر دیں گے. انہی نے کیا, انہوں نے کہا جی یہ بہت زبردست موقع ہے, یہاں پہ ان کی گورنمنٹ بنائی جائے. اس کے بعد یہ لوگ انوالو ہوئے اور وہ چیز اپنے خط سے ایک اچھے آئیڈیا سے جو شروع ہوئی تھی ظلم کے خلاف جہاد کھڑا ہونے کے سے, وہ ساری چیز اب کس انداز میں منحرف ہوئی, کہاں ہوا. اب کو چھوٹے چھوٹے گروپ بن گئے, کوئی طالبان کے نام پہ ایک کچھ کر رہا ہے, ایک دوسرا کچھ کر رہا ہے, کوئی سپر پاور کی حمایت کر رہا ہے, کوئی ہماری گورنمنٹ کی حمایت کر رہا ہے, کوئی افغانستان گورنمنٹ کی حمایت کر رہا ہے, کوئی ویسے ہی دادا گیری میں لگا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں ہم تو جانے سیدھی بات, جو کھلائے اس کے ساتھ, ہر اچھا بھی اسی کے کھاتے میں جا رہا ہے, ہر برا بھی اس کے کھاتے میں جا رہا ہے. لیکن بہرحال مخلصین ہر جگہ موجود ہیں اور مغرضین جو غرض کے لیے لڑ رہے ہیں وہ بھی ہر جگہ موجود ہیں, اور اس سے ہمیں نجات اگر دلا سکتا ہے تو اسلام ہی نجات دلا, بشرطے کے حقیقی اسلام, وہ اسلام جو پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے تھے. ناظرین گفتگو کافی آگے ہم نے بڑھ گئی آج کل کے آج کے موضوع کے حوالے سے بھی, کہ ابھی یہ جو ڈیر اسماعیل خان کی جیل میں جو واقعہ ہوا, اور کتنے واقعات ہونے ضروری ہیں اس ملک کو جگانے کے لیے, اور کتنے واقعات ہونے ضروری ہیں. ایک فارمولا دنیا میں رائج ہے, ہمارے ملک میں خاص طور پہ رائج ہے, جب ایک لوگوں کا گروہ ایسا ہو جائے جو آپ کے کنٹرول سے باہر نکل جائے, جو آپ سے کنٹرول نہیں ہوتا, تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک آسان طریقہ جو کیا جاتا ہے وہ یہ کیا جاتا ہے کہ اس کی لیڈنگ رول میں ایک ایسے فرد کو لے آؤ جو آپ کی ہر بات مانے, جو آپ کے اس کے نیچے ہو, جو آپ کے پاور اتھارٹی کے نیچے ہو, جو آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں چسک نہ سکے, جو آپ کے سامنے بول نہ سر نہ اٹھا سکے, کسی بھی حوالے سے کوئی نہ کوئی ایسا موضوع اس کا ہونا چاہیے. ایک ایسے افراد کو اس کی لیڈنگ پوزیشن میں لے آؤ, اس کے بعد سب کا لیڈر وہ ہو جاتا ہے, آگے اس نے کام کرنے, آپ پھر اس کو جیسے کہو کہ یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا, وہ سارے کام کو سٹاپر لگا دیتا ہے. پاکستان میں بھی یہی ہو رہا ہے, چھوٹے لیول پہ بھی, سیاست میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی, ہر جگہ ایسے یہی کام ہو رہا ہے. الیکشنز میں بھی یہی کام ہوا, ابھی الیکشنز میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا جو نتائج نکلیں, لیکن کیا ہوا ہے ہمارے ملک میں. میں پوری دنیا کی بات کرتا ہوں ناظرین اکرام, مجھے پتہ ہے کہ یہ باتیں لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی ہیں اور بڑی سخت گزرتی ہیں, اور کئی لوگ اظہار بھی کرتے ہیں کہ یہ باتیں اس طرح نہیں ہونی چاہیے اور یہ, لیکن جو حقائق ہیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ اس وقت مکتب اہل سنت 80% لوگ ہیں, مکتب تشیع 10% لگا لیں پوری دنیا میں جو ہم پاپولیشن لگا رہے ہیں, اور تکفیریوں کی اگر پرسنٹیج لگائیں تو 0.01% بنتی ہے, پوری دنیا 0.01% تکفیری بنتے ہیں. اور یہ دھونس دھاندلی جبر تشدد اور خوف و ہراس پھیلا کے لوگوں کو اپنے پیچھے کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ٹرانزیکشنل پیریڈ میں یہ کوشش ہو رہی ہے کہ اہل سنت کے لوگوں کو بھی ڈرا دھمکا کے کسی بھی حوالے سے خوف زدہ کر کے ان کو, اور یہ جی تم یہ شیعہ ہیں اور شیعہ کافر ہیں اور کافروں کے پیچھے چل رہے ہو اس وجہ سے تم ہمارے, وہ عقل دلیل منطق لاجک والی بات نہیں رہی. اس وقت قبضہ گروپ جو ہے نا وہ اپنی اس فل فارم میں, پیسہ بے تاشا ہے, میڈیا ان کے ساتھ ہے, گورنمنٹس ان کے ساتھ ہیں, بظاہر جو مرضی کہتی رہیں لیکن گورنمنٹس ان کے ساتھ ہیں اور پتہ چل رہا ہے وہ. اور اس کے لیے اس وقت جو محور بن گیا ہے وہ سیریا ایک میدان بنا ہوا ہے, اور ہماری احادیث اور روایات میں آلریڈی یہ باتیں آ چکی ہیں, مکتب تشیع کے پیروکاروں اور ہمارے آئمہ سے جو حالات بتائے گئے ہیں امام مہدی کے واپسی کے, ان میں یہ چیزیں سر فہرست ہیں کہ یہ واقعات جو ہے سیریا میں رونما ہونے ہیں. یہاں سے لشکر, بڑے بڑے لشکر ابھی نکلیں گے, بڑا بڑا قتل عام ہوگا, یہ بارڈرز لکیریں جو بنائی گئی ہیں نا, یہ دبئی ہے, ابو ظبی, یہ ساری مٹ جانی ہے, بہت جلدی مٹ جانی ہے, چند ایک سالوں کی, ایک دو سال کی بات ہے. جس سپیڈ سے یہ معاملہ بڑھ رہا ہے سیریا میں, اور اب وہ کہتے ہیں سپل اوور ہو رہا ہے, اور دنیا تماشا دیکھ کوئی نہیں کہہ رہا کہ سپل اوور کو روکا جائے. ویسے اگر ہو کہ اگر طالبان کا مسئلہ تھا یا مثال کے 9/11 کا واقعہ ہوا تھا, تو اس واقعے کے فوراً بعد کہا کہ ہم افغانستان پہ اٹیک کرتے تاکہ یہ چیز باہر نہ نکلے, اور اتنے سالوں میں سوائے ایک کام کے اور کوئی کام کسی نے نہیں کیا, اور وہ ایک کام یہ تھا کہ وہاں کے لوگوں کو ٹرینڈ کر دیا ہے. یعنی فورن فورسز آئیں, کتنے ملکوں کی فورسز آئیں, نیٹو فورسز آئیں, نیٹو فورسز کے ساتھ جو اتنے سال لڑے گا, اگر آپ نے ان کو صاف صفایا کرنا تھا تو ایک 6 مہینے فوج کے لیے کافی ہوتے ہیں, ایک عام فوج کے لیے 6 مہینے کافی ہیں صفایا کرنے کے لیے, لیکن آپ نے اتنے سالوں میں صفایا نہیں کرنا تھا, کیونکہ آپ لوگوں نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ یہ تو لانگ ٹرم وار ہے اور یہ بڑا عرصہ چلے گی. لانگ ٹرم وار کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کو ماروں پھر وہ اٹھنے کے قابل ہو, پھر اس کو ماروں. جس طرح بچے کو کشتی سکھاتے ہیں نا, باپ کشتی سکھاتا ہے, اس کو مارتا ہے, کوٹتا ہے, سخت کرتا ہے, ایک وقت آتا ہے وہ لڑنے جھگڑنے کے قابل ہو جاتا ہے, اور وہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ لڑ سکے اور اپنے باپ کے ساتھ کشتی بھی کر سکے. یہی کام یہاں پر کیا گیا, اس کے علاوہ اور کیا کیا گیا؟ لوگوں کو تیار کر دیا لڑنے کے لیے. اور اب کہتے ہیں کہ نہ, اب وہ بیچارے افغانستان کے صدر ان کو کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے وہ تھا نا ایک, ہم دیکھتے تھے گاؤں میں اکثر ہوتا ہے کہ جب پہرہ دینے کے لیے کتا رکھا جاتا ہے تو کئی کتے لڑنے والے نہیں ہوتے, تو اس لڑنے والا جو کتا نہیں ہوتا اس کے لیے طریقہ کار کیا استعمال کرتے ہیں, اس کو چین باندھ دیتے ہیں, گلے میں پٹا ڈال کے اس کو باندھ دیتے ہیں, کھولتے نہیں, اس کو بند رکھتے ہیں, اور پھر اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی اس کو سوٹی ماری, یہ کیا وہ کیا, ایک دو دفعہ, تین دفعہ, چار دفعہ, پانچ دفعہ, جب مارتے 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 وہ لڑنا شروع کر, وہ خونخوار ہو جاتا ہے کتا. تو یہی کام لوگوں کے ساتھ, کہ وہ پشتوں کی ایک مثال بھی ہے, کہتے ہیں کہ اگر کسی کتے کو بند کر کے مارو گے تو یا وہ پیشاب کر دے گا یا وہ کاٹے گا آپ کو. تو یہی کام انہوں نے شروع کیا, اور یہی ٹریننگ نتیجہ, میں نتیجے کی بات کروں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پلاننگ کیا کی, کہاں سے لوگ آئے, کام ہونے میں ان سے کام ہی نہیں, میں کہتا ہوں جو کام آپ نے شروع کیا تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا, آپ نے یہ کام کیا. پھر آپ نے سیریا میں جناب اسلحہ دینا شروع کیا, اس کا نتیجہ کشت و خون, قتل و غارت گری, لوگوں کی عزتوں کا پامال کرنا. آپ دیکھیں انداز کیا ہے, ایک ہی انداز ہے جو یہاں پہ افغانستان میں پہلے بامیان میں ہوا, وہی کچھ آپ نے پاکستان میں دیکھا کہ پاکستان میں ہوا, اور وہی کچھ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سیریا میں اور ان علاقوں میں ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے, اور کیا ہو رہا ہے, قتل عام ہو رہا ہے. پھر مذہبی جذبات کو وہ کرنے کے لیے کبھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں, توہین امیز فلمیں بنائی جاتی ہیں, اور ان توہین آمیز فلموں کے نتیجے میں جب لوگوں کا احتجاج بڑھ جاتا ہے وہ سلسلہ رک جاتا ہے. ورنہ کارٹون وارٹون سب کچھ تیار کیے ہوئے تھے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ کافی ریئیکشن ہو رہا ہے تو خاموشی اختیار کر لی گئی, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کی صورتحال نکل آئی جو سیریا میں ہو رہا ہے. یہ کیا فرقہ وارانہ فسادات کے لیے بالکل تیار ہے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ سنی اور شیعہ آپس میں لڑیں اور ٹکرائیں, یہ آپس میں لڑیں, ان کی آپس کی جنگ سے جب یہ کمزور ہو جائیں گے پھر وہ کہے گا کہ ہاں جی آؤ اب ہم تمہارا مقابلہ کرتے ہیں, اب تم بولے یہ کام ایسے کرتے ہو یا نہیں کرتے. کمزور کر کے ہمیں آپس میں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور اس وقت تبھی ہمارے بڑے بڑے مراجع, ہمارے رہبر کی طرف سے یہی آ رہا ہے, ہم آغا سیستانی کی طرف سے, آغا خامنائی کی طرف سے یہ بیان بار بار آ رہے ہیں کہ اتحاد اور اتفاق کو برقرار رکھنا ہے. اس کی یہی وجہ ہے, چونکہ تکفیری چاہتے ہیں 80% پاپولیشن کو خوف زدہ کر کے اپنے پیچھے کھڑا کر دیں, اور ہمارے اندر جو کچھ لوگ ہیں جو میں کہوں گا نادان لوگ ہیں, یا پھر مثال کے طور پہ وہ بھی میں تو صاف بات کروں گا شاید کہیں سے مال لگا ہوا ہے ان کو, کہ ان کا کام یہی ہے کہ ایسی بات کریں کہ جس سے یہ 80% پاپولیشن کی دل آزاری ہو, تاکہ ان کی دل آزاری کی وجہ سے یہ بھی جا کے تکفیروں کے پیچھے کھڑے ہوں. تکفیروں کا جو مشن ہے وہ پورا تبھی ہوتا ہے جب یہ 80% پاپولیشن کو وہ اپنے پیچھے مجبور کر کے, زبردستی سے, خوف زدہ کر کے, کسی بھی حوالے سے, مال دے کر, پیسے دے کر, کسی حوالے سے اپنے پیچھے کھڑے کریں. تو اس میں, ان صورتحال میں مکتب تشیع کے پیروکاروں کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں. آج ہماری ذمہ داریاں پہلے سے کہیں زیادہ ہیں, جو پہلے ذمہ داری تھی اس سے کہیں زیادہ ہے. کیوں؟ اگر وہ قصہ ہے نا کہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بچہ آیا اور دو خواتین اس کی دعوے دار تھیں کہ ہمارا بچہ ہے, ایک ماں کہتی تھی میرا بچہ ہے, دوسری ماں کہتی تھی میرا بچہ ہے, اور حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا تو حضرت امیر المومنین نے اپنے غلام قنبر سے کہا کہ جاؤ اس بچے کے دو ٹکڑے کر دو, ایک ماں کو دے دو, ایک دوسری ماں کو دے دو, ٹھیک ہے, اور قصہ صاف ہو جائے گا. جیسے ہی ماں نے سنا, جو اصل ماں تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی کہ مولا میں اپنے حق سے دستبردار ہوتی ہوں, میرا دعویٰ ختم ہے, یہ بچہ اس کے حوالے کر دیں. مولا مسکرا دیے اور انہوں نے کہا جی بچہ اس ماں کے حوالے کرو کہ یہ ہی اس کی سچی ماں ہے جس کو اس کا درد ہو رہا تھا. ہر کوئی مکتب یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اسلام کے وارث ہیں, درست ہے, ہم سب کی بات مان لیتے ہیں, لیکن جو اسلام کا وارث ہے وہ قربانی بھی دے گا. ہم دیکھتے ہیں قربانی کون دیتا ہے، آئیے اس میدان میں مقابلہ کرتے ہیں، جو وارث بنتا ہے، وارث کوئی بھی بن جائے، کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ہم سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں. اگر کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس وجہ سے پڑھ رہا ہے، وہ سمجھتا ہے رسول پاک اس بات میں خوش ہیں، ان کا حکم ہمارے لیے ہے کہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھو. اگر ہم ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ رسول پاک کا حکم ہمارے لیے کلیئر ہے کہ رسول پاک چاہتے ہیں ہم ہاتھ کھول کے پڑھیں. یعنی رسول کی رضامندی اب صرف یہ ہے کہ اگر گدلے پن کو ختم کیا جائے، پانی جب گدلا ہو جاتا ہے پھر کچھ نظر نہیں آتا، یہ مٹی کو بیٹھنے دیا جائے تو سب پتہ چل جائے گا، ہر شخص سوچے گا، غور کرے گا، فکر کرے گا، حقائق تک پہنچ جائے گا. اگر نہیں بھی پہنچتا تو یہ ہر فرد کی اپنی ذمہ داری ہے، کسی کے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی. میری ذمہ داری نہیں بنتی کہ میں آپ کے نظریات کو کلیئر کر کے اور آپ کو کہوں کہ میرے نظریات پہ چلو. نہیں، اللہ نے ہمیں آزاد چھوڑا ہے، اللہ نے ہمیں انسان کے طور پہ مجبور نہیں کیا کہ میری اطاعت کرو. اللہ نے کہا دیکھو مانتے ہو مانو، نہیں مانتے ہو نہ مانو، وما علینا الا البلاغ، ہمارے لیے تو صرف تمہیں سمجھانا ہے تمہارے لیے. اور اللہ نے اگر کہا ہوتا، مجبور کیا ہوتا، پھر اللہ قرآن میں نہ کہتا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو ایمان لے آؤ اللہ کے اوپر. ایمان لانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایمان لائیں، عقل سے، شعور سے، سمجھ بوجھ سے، دیکھ کر، بھال کر، تجربات جو ہمیں حاصل ہوتے ہوں، آخر کار ہم اس بات پہ آ جائیں کہ اللہ کے اوپر ایمان لے آئیں. اللہ کو ماننا نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، اللہ کے بارے میں انفارمیشن یہ کافی نہیں ہے، اللہ کے اوپر ایمان لے آنا ہے کہ اللہ پروردگارہ میری پسند ناپسند، میرا اٹھنا میرا بیٹھنا، میرا چلنا میرا پھرنا، میری دوستی میری دشمنی، میری زندگی میری موت للہ رب العالمین ہوگی. اس مقام پر پہنچنا، اور یہ جبر کی بات نہیں ہے. تو اگر اللہ اپنے معاملے میں جبر نہیں کرتا، کسی نبی نے 124,000 انبیاء اور مرسلین میں سے ایک نبی ایسا نہیں جس نے کہا ہو کہ جو ایمان نہیں لاتا اس کو قتل کر دو. اگر نبی قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا اور ہمارا معبود قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا تو پھر یہ جو چھوٹے موٹے لوگ پھر رہے ہیں یہ کہاں سے آ گئے ہیں؟ ذرا اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ یہ اگر یہ لوگ ایسے نکل آئیں تو سمجھ لیں کہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں. ہاں باقی بنیاد پہ کریں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اسلام کی بنیاد پہ کر کے لوگوں کو کنفیوژن کا شکار کر دینا کہ لوگوں کو سمجھ نہ آئے کہ اسلام کیا ہے اور غیر اسلام کیا ہے. اسلام کے لبادے پہ میں لک لائک اسلام، آج کل تو جینیٹیکلی موڈیفائیڈ چیزیں ہیں نا، تو اسلام بھی جینیٹیکلی موڈیفائی ہو گیا ہے، انہوں نے کر دیا ہے لک لائک اسلام، واک لائک مسلم، ٹاک لائک مسلم، شکلیں مسلمانوں والی، داڑیاں رکھ لیں، قد بڑھا لیے، پانچے اوپر کر لیے، حلیہ بنا لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن جیسے جی ایم فوڈ میں دیکھتے ہیں نا کہ اسمیل لائک ایپل، لکس لائک ایپل، ویز لائک ایپل، ٹیسٹ لائک ایپل، بٹ اٹ مائٹ ناٹ بی ایپل، اٹ مائٹ بی اے پوٹیٹو. تو اسلام کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ شکل و صورت، رنگ روغن سے نہیں، عمل اور کردار سے دیکھا جاتا ہے کہ کون کتنا مسلمان ہے. اسلام میں کردار دیکھا جاتا ہے، اسلام میں اخلاق دیکھا جاتا ہے، اسلام میں اصولوں کے مطابق عمل کرنے کو دیکھا جاتا ہے، اسلام میں سرٹیفائی ہونا چاہیے اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے. اللہ کہہ رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی. اللہ اپنے حبیب کو مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کہہ دو، اللہ حکم دے رہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، قل کہہ دو ان لوگوں سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فتبعونی تو میرا اتباع کرو، یعنی رسول کا اتباع کرو. رسول کا اتباع بتائے گا کہ تم کتنے مسلمان ہو اور کتنے اسلام کے قریب ہو. یہ ساری باتیں ناظرین کرام آج کل کے دور میں مسلمانوں کو اصل اسلام کی طرف لانے کے لیے ضروری ہے. ایک امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے حوالے سے ضروری ہے کہ ان باتوں پہ غور و فکر کیا جائے، اپنی زندگی کو سوارا جائے. ہم ماہ مبارک رمضان سے گزر رہے ہیں، یہ اپنے وجود کو، اپنے حریم کو صاف کرنے کی ایک ایکسرسائز ہے. ماہ رمضان ہمارا وجود ایک حریم ہے نا، ایک حرم ہے، ایک پاک چیز ہے. یہاں پہ ہر چیز، ضروری نہیں کہ ہر چیز آئے اس کے اندر. لولا تکثیر فی کلامکم و تمریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارى ولا سمعتم ما اسمع. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جو اگر تمہارے کلام میں کثرت نہ ہوتی، جن لوگوں کے کلام میں کثرت نہ ہوتی، بےہودہ باتیں ادھر ادھر کی جو کر رہے ہیں نا، یہ کلر کیسا ہے، یہ رنگ کیسا ہے، فلانی چیز کیسی ہے، ایک بات لیتے ہیں اور اس کے اوپر گھنٹے گھنٹے بات ہو رہی ہے، بے معنی باتیں، کس کا کوئی نتیجہ نہیں، نہ کسی نالج میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ عقل میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ شعور میں سمجھ بوجھ میں اضافہ ہو رہا ہے، بے وجہ کی باتیں. لولا تکثیر فی کلامکم، اگر تمہارے کلام میں ان بےہودہ باتوں میں کثرت نہ ہوتی، وہ تمریج فی قلوبکم، اور ہمارے تمہارے دلوں میں، تمہارے ذہنوں میں ہر قسم کے خیالات آنے کی انٹری نہ ہوتی. لا رأيت ما أرى ولا سمعت ما أسمع, تو تم بھی وہ کچھ دیکھتے. پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم بھی وہ کچھ دیکھتے جو میری آنکھیں, جو میں دیکھتا ہوں. ولا سمعت ما أسمع, اور تم وہ کچھ سنتے جو میں سنتا ہوں. اور پیامبر اکرم کی دید, ان کی نگاہ, ان کی بصیرت اور ان کی بصارت اور ان کی سوچ اور فکر اور ان کا ان کے سننے کی جو پاور تھی وہ ٹائم اور سپیس سے بالاتر تھی, کیونکہ اللہ نے ان کے لیے کہا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, میں نے تمہیں عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو جو عالمین کے لیے رحمت ہو وہ ان عالمین کی باتیں سن بھی سکتی ہے, دیکھ بھی سکتی, کیونکہ رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. رحمت ایک ایسی چیز نہیں ہو سکتی جس کا تعلق ہی نہ ہو عالمین کے ساتھ اور وہ رحمت بنا کے بھیج دی گئی ہو. نہیں, وہ عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجے. تو اپنے وجود کو پہلے بند کرنا ہے. ماہ مبارک رمضان ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ اپنے وجود کو بند کر دو گناہوں کے لیے, غلط خیالات کے لیے, فاسد خیالات کے لیے, فاسق خیالات کے لیے, برے خیالات کے لیے. اپنے ذہن کو بند کر دو, بری چیزوں کو دیکھنے کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر دو, بری بات کو سننے کے لیے اپنے کانوں کو بند کر دو, اور کسی بری چیز کو اپنے وجود میں انٹر نہ آنے دو. یہ اپنے وجود کو بند کر دینا, یہی ماہ مبارک رمضان ہے, یہی روزہ ہے. اسی روزے کو لے کر ہم نے آگے چلنا ہے. تو اگر روزے میں ہم نے اپنے اس حریم کو بند کرنا ہے اور اپنے آپ کو اپنے دوسری چیزوں کو بلاک کر دینا ہے, نیگیٹو چیزوں کو, نیگیٹو فورسز کو, نیگیٹو خیالات کو اپنے وجود میں آنے کے لیے, تو اس کے لیے ہمیں باقی معاملات میں بھی اس کی طرف غور کرنا ہوگا. ناظرین کرام, بڑا صبر کیا کالرز نے, ہمارے پاس ایک کالر ہیں, چلتے ہیں. السلام علیکم جی. کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟
وعلیکم السلام. قیصر بخاری جی مانچسٹر سے بول رہا ہوں.
جناب قیصر بھائی کیسے ہیں؟
سب سے پہلے تو میں آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ ایک بہت ہی بہترین پروگرام پیش کیا ہے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے.
میں سمجھا تھا کہ شاید ہماری قوم شہید کو بھول چکی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. بہت اچھا آپ نے جو ہے.
قیصر بھائی آپ کا بھی تو بڑا اچھا ربط رہا ہے, اور لاہور میں تو ماشاءاللہ کافی آپ کو ان کی مہمان نوازی کا موقع ملا ہے. آپ کیا کہیں گے کچھ شہید کے بارے میں سنا دیں؟
جی مجھے یہ سعادت حاصل ہے کہ شہید جب تشریف لاتے تھے لاہور میں, آپ کو پتہ ہی ہے, تو میرے غریب خانے پہ مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی ہے ان کی میزبانی کرنے کی. تو اس وقت ایک واقعہ شاید آپ کو بھی یاد ہو کہ ایک دفعہ ہم کیونکہ جب وہ آتے تھے تو ایک ہی کمرے میں سب سوتے تھے, آپ بھی, شہید محمد علی نقوی, شہید ذوالفقار نقوی, ہم سب. تو میں نے تقریباً رات کے آخری پہر میں دیکھا کہ شہید مصلے پہ ہیں, اور آپ کو یاد ہوگا ان کی جیب میں ہمیشہ ایک ٹارچ اور ایک مفاتی چھوٹی ان کی جیب میں ہوتی تھی. تو شہید مصلے پہ تھے اور ٹارچ کے ساتھ وہ دعائیں پڑھ رہے تھے. تو میں نے اٹھ کے تو میں نے لائٹ آن کر دی, تو مجھے کہنے لگے کہ نہیں نہیں بخاری صاحب اس کو بند کر دے, کیونکہ یہ باقی جو دوست کیونکہ سفر سے آئے ہیں, تھکے ہوئے ہیں, تو یہ ڈسٹرب نہ ہو. تو میرا یہ ٹارچ جو ہے میں اس کے ساتھ میرا گزارا ہو جاتا ہے, تو آپ اس کو مہربانی کریں اس کو بند کر دیں. اس سے آپ اندازہ کریں کہ ان کو کس طرح احساس تھا دوستوں کا, اور اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ قوم کا جو ان کے اندر احساس تھا اور درد تھا وہ کس طرح کتنا تھا. تو آج جو تھوڑا بہت ہم دین کے راستے پہ ہیں یا حق کے راستے پہ ہیں, تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شہید کا بہت زیادہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا, شہید محمد علی نقوی, شہید ذوالفقار نقوی, یہ شہداء کے ساتھ جو ٹائم گزرا ہے, تو انہیں کی مہربانی ہے کہ آج تھوڑا بہت جو ہے وہ دین کی کو سمجھ آئی اور حق کے راستے کو جو ہے وہ پہچانا. اور آپ کی خدمات بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم آپ کو تھرین من کہتے تھے.
شکریہ.
کیونکہ تینوں شعبے, گاڑی کا بھی چلانا, فوٹوگرافی, محافظت, وہ سب.
تو
مجھے کافی ہے ایک ساتھی جو ہے میرے ساتھ, مجھے زیادہ ضرورت نہیں ہے.
اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے, ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا ماہ مبارک میں,
اور ہم اسی طرح ہر سال شہید کو یاد بھی کریں اور ان کے فرامین کے مطابق عمل بھی کریں
انشاءاللہ. پروردگار ہمیں آخرت میں بھی ان کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اور ناظرین کرام، میں ذکر کر رہا تھا ماہ مبارک رمضان اور اس کے روزے، اور یہ روزہ بھی ایک ایسی بہرحال میرے خیال میں کالرز کو لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟
وعلیکم السلام. سرکار کیسے میں جا رہے ہیں
جناب؟ شکر اللہ کا، مولا کا کرم. آپ سنائیے ڈاکٹر صاحب.
دعائیں آپ کی. آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، وقت بھی کم رہ گیا. صرف ایک جملہ میں کہنا چاہوں گا. جو سر ابھی آپ نے کہا تھا حقیقی اسلام، اصل میں اسلام شروع ہی سے دو حصوں میں بٹ گیا، ایک پولیٹیکل اسلام اور ایک حقیقی اسلام. یہ سب جو باتیں ہو رہی ہیں یہ پولیٹیکل اسلام کی وجہ سے ہو رہی ہیں. اگر حقیقی اسلام کو ہم سمجھ لیں تو یہ پولیٹیکل اسلام ختم ہو جائے گا. میں بس اور کچھ نہیں کہہ سکتا، افطار کا بھی وقت ہو رہا ہے اور لوگوں کو اٹھاؤں گا، لیکن مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم آپ نے حقیقی اسلام اور پولیٹیکل اسلام میں ڈفرینس پیدا کر دیا. ورنہ آج کل لوگ اسلام میں ڈیموکریسی کر رہے ہیں، سیاست کر رہے ہیں، یہ سب باتیں جو ہے یہ اس پہ کچھ روشنی ڈال دیجیے گا.
جو البتہ میں آپ کی بات تو بالکل درست ہے، صرف ایک ایڈیشن کے ساتھ کہ حقیقی اسلام بھی پولیٹکس سے الگ نہیں ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز کی، لیکن اس میں یہ وکڈنس اور کرکنس اور چوری ڈکیتی اور جھوٹ اور بتہ خوری یہ چیزیں شامل نہیں ہیں. ایک صاف اسلام ہے. پلاننگ کہ اگر سیاست کا مطلب پلاننگ ہے تو دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، اصول و قواعد اور ضوابط سچائی کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ اور پرہیزگاری کے ساتھ. بہت شکریہ جناب آپ نے.
یہ تو درست، یہ تو آپ درست کہہ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اس کو میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. لیکن ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شروع میں ہی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا اعلان کیا تو وہیں سیاست شروع ہو گئی. اس وجہ سے میں کہنا چاہ رہا ہوں، ورنہ یہ حقیقت ہے. اقبال کا شعر آپ نے کوٹ کیا، بالکل درست ہے. خدا حافظ.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی، اور ہم افطار کے وقت کی طرف بھی بڑھتے چلے رہے ہیں. آخری چند منٹ ہیں، چلتے ہیں اپنے نیکسٹ کالر کی طرف. السلام علیکم. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ ہیلو السلام علیکم. ڈراپ ہو گئے. میں معذرت چاہتا ہوں جو کالرز جو ہے نا انتظار کرتے رہتے ہیں اور پھر ڈراپ ہو جاتے ہیں، ان سے ایڈوانس میں معذرت. لیکن افطار کا وقت بھی قریب ہے اور یقیناً اس وقت سب دوست احباب اس وقت افطار کی اس میں مبتلا ہیں، اور بالکل سامنے اس وقت پورے دن جو رکھا ہے، لیکن کچھ لوگ نماز کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، کچھ لوگ اس کی افطار کی تیاریاں کر رہے ہوں گے. جی شاید ہمارے پاس ایک کالر ہیں. السلام علیکم. جی کالر نہیں ہے. بہرحال ماہ مبارک رمضان اپنے حرم کو اور اپنے وجود کو طہارت اور پاکیزگی کی طرف لانے کی ایک ایکسرسائز. جو مختلف چیزیں اس میں جمع ہو گئیں اس کو واش آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے وجود میں جو عادتیں بن گئی ہیں، نگیٹو عادتیں، ان عادتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک موقع ہے. جو ہمارے اندر ویسے ہی غصے کی عادت آ گئی ہے، یا مثال کہیں غیبت ہو رہی ہے تو اس کو میں وہ نہیں کرنا، خاموشی اختیار کر لینا، اور اس قسم کی جو عادتیں آگی ان کی طرف توجہ دینے کی ہے. اس میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو مریض ہیں یا جو کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے. کوئی بات نہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے نہ رکھیں، لیکن روزے کا احترام ضروری ہے. یہ باقی اگر منہ کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کھانا ضروری ہے تو وہ اپنی جگہ پہ، لیکن انسان اپنی ان عادتوں پہ تو کام کر سکتا ہے، انسان اپنے غصے کو تو کنٹرول کر سکتا ہے، انسان خدا نخواستہ کوئی غلط بات ہے. میں اپنے اندر جو چیز پاتا ہوں تو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. آپ لوگوں کے اندر یقیناً یہ چیزیں بہت کم ہوں گی یا نہیں ہوں گی، لیکن میں آپ کو اپنی مثال دے کر، اگر میرے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے، میں فرض کریں روزہ نہیں رکھ سکتا ہوں، میں کھانے پینے سے کہ مجھے حاجت ہے، بیماری کی وجہ سے یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے میں نہیں کھا، میں روز کھانا پڑ رہا ہے مجھے، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، لیکن جو باقی روزہ ہے، عادت کا روزہ، غصے کا روزہ، تکبر، کینہ، بغض، حسد، یہ چیزیں اپنے وجود سے الگ کرنے کا جو روزہ ہے، اس روزے کی طرف تو مجھے توجہ دینی چاہیے. اور وہی چیز ہے کہ اپنے حریم کو، اپنے حرم جو ہمارا وجود ہمارے اندر جو امانت کے طور پہ اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے ہم مالک نہیں ہیں، یہ ہمیں لیز پہ ملا ہے، اس وجود کو تو پاک کرنے کی ضرورت ہے. جب اس وجود کی طرف پاکیزگی پہ ہم توجہ دیں گے تو آٹومیٹیکلی ہم اپنے گھر کی پاکیزگی پر بھی توجہ دینے لگ جائیں گے. اور جب گھر کی پاکیزگی پہ جو شخص توجہ دیتا ہے، آپ دیکھیں گے نا کہ گھر کی جو صفائی گھر کی رکھتا ہے اور گھر کو پاک صاف رکھنا کرتا ہے، وہ اگر آفس میں جاتا ہے، وہ اگر دوست کے گھر جاتا ہے، وہ اگر پارک میں جاتا ہے، وہ کہیں بھی جائے گا تو وہ پاکیزگی کا، صفائی کا، طہارت کا خیال ضرور رکھے گا. اور اس پاکیزگی اور اس کو کرنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بہت ضروری ہے، پہلے اپنے وجود کو، اپنے گھر میں اور اپنے معاشرے میں۔ چلتے ہیں اپنے کالر کی طرف۔ السلام علیکم، جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کون صاحب بول رہے ہیں کہاں سے؟
بات کر رہا ہوں وینکوور کینیڈا سے، اور بڑی خوشی ہوئی آپ کے اس پروگرام پہ۔ جو میں وینکوور حسن بات کر رہا ہوں۔
جی 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 میرے بھائی، کیا حال ہے جناب؟
ٹھیک ٹھاک۔ بڑی خوشی ہوئی جو آپ نے پروگرام ترتیب دیا عارف حسینی کے یاد میں۔ تو میری جو ایک گزارش تھی، جو آپ نے لوگوں توجہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کے واقعے کی توجہ دلائی ہے، اور یہ کوئی آج کا واقعہ نہیں ہے، یہ تو مسلسل شہدا کے جنازے اٹھ رہے ہیں، اور چند کلمات کے اور مظاہروں کے علاوہ ہم کچھ نہیں کر سکے، بدقسمتی سے پاکستان میں۔ اور جبکہ مولانا قول ہے کہ ظلم کے خلاف جو ہے خاموش رہنا وہ ایک جرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو میرا آپ سے چار پوائنٹس تھے، ایک گزارش تھی کہ تب قوم تک پہنچایا جائے آپ کے تھرو۔ آپ
جی بسم اللہ، بسم اللہ۔
پہلا تو یہ تھا کہ یہ دیکھیں، یہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جو تخفیری قوتیں ہیں کہ ہم لوگوں کو فائنینشلی طور پہ اس قدر ڈی اسٹیبلائز کر دیا جائے کہ ہم کھڑے ہونے کے قابل نہ رہیں، جو ان کا مین مقصد ہے۔ کیونکہ یہ جو لوگ ہیں جو پیچھے سے حملے کر رہے ہیں اور مار رہے ہیں، سامنے تو آتے نہیں ہیں جو آپ ان سے لڑ سکے، ٹھیک ہے؟ اس کا صرف علاج یہی ہے، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنی قوم کو فائنینشلی یہ اسماعیلیوں کی طرح اسٹرانگ کریں۔ اب دیکھیں کہ آج وہ کتنی بڑی تعداد میں وہاں رہتے ہیں کہ ان پر کوئی ہاتھ اٹھانے والا نہیں ہے، جبکہ ان کی ہر چیز الگ ہے اور بالکل اپوزٹ ہے وہ، لیکن ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے؟ اگر ہم فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں تو جو کہ تو گورنمنٹ اور پاکستان بھی، اگر ہمارا کوئی جو شخص جن کو قتل کیا جائے گا یا مارا جائے گا تو یقیناً اسٹیپ اٹھائے گی۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر پاکستان میں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب ہمارے جو لو ونس ہسارے اتنے ہیں جب پاکستان میں رہ رہے ہیں، تو ہم لوگوں کو باہر جو لوگ رہ رہے ہیں اس وقت، تو وہ ہم جو ہیں چند ڈالروں سے اور چند، یعنی مقصد یہ ہے کہ مختصر جو آپ کی قوت ہے اور ڈالروں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ ایک فائنینشیل فنڈ بنایا جائے جن سے وہاں سے موبائلائز کیا جائے، یہاں رہ کے، وہاں رہ کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ان سے مقابلہ کرنا ہے تو ایک حزب اللہ کی طرح جو ہے کھڑے ہو کر قربانی دی جائے اور مقابلہ کیا جائے۔ تیسری بات میری یہ تھی کہ جو آپ نے عرض کیا کہ ہمیں جو کافروں کے خود میں مل رہے ہیں، 80% جو لوگ ہیں اور جو اہل سنت ہیں وہ بھی ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہمارے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو میرا یہ سوال تھا کہ ہمارے جو علماء ہیں جو، وہ کیوں نہیں کورٹ میں ان کو لے کے آتے ہیں کہ بھئی اگر آپ ہمیں کافر قرار دے رہے ہیں تو آپ ثابت کریں۔ یہ مقصد یہ کہ روزانہ مرنا، اور صرف آپ جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو برگلایا جا رہا ہے سنت کے 80% کو، تو ہمارے علماء کا یہ فرض نہیں ہے کہ ان کو خود اس بات کو خود یہ ویٹ کہ ویٹ کریں کہ وہ آپ کو کورٹ میں لے کے آئیں؟ آپ خود جائیں کورٹ میں اور ان سے کہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر آپ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہم کافر ہیں تو آئیے ہمیں ثابت کیجیے۔ اس سے 80% لوگوں کے ذہن جو ہے وہ صاف ہو جائیں گے کہ بھائی وہ مقابلہ نہیں جو ہے وہ۔ یہی آپ سے
پہلی بات کا مجھے حسن بھائی، آپ نے بڑے اچھے نکات کی طرف آپ نے وہ ڈالی، توجہ دلائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کورٹ میں جانے سے، کورٹ کیا چیز ہے جو فیصلہ مذہبی معاملات کا کری، کورٹ میں آپ خود دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے کورٹس کی، تاریخ پہ تاریخ، اور اس کے بعد جو مال کھلا دے ہم، وہ سارا سب کچھ چلتا ہے ادھر، آپ جانتے ہیں۔ یہ کورٹس میں کیا فیصلہ کریں گی کہ کیا ہے، کس طریقے سے چلنا چاہیے؟ جہاں تک فائنینشلی اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے شہداء کی فیملیز اور ان کی طرف توجہ دیجیے، یقیناً دینی چاہیے اس طرف توجہ۔ اور انشاءاللہ سحری کا جو ہماری آج ٹرانسمیشن کا پروگرام ہے، وہ بھی انفاق کے بارے میں ہے کہ خرچ کرنے کے بارے میں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جہاں تک ہے اللہ کی گروہ کے حوالے سے اگر آپ نے بات کرتے ہیں، تو یقیناً جو شخص اللہ کے اصول و قواعد و ضوابط کو آگے بڑھانے کی بات کرتا ہے وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہے اور اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور یہ ازل سے ابد تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ چلتے ہیں اپنے لاسٹ کالر کی طرف۔ جی السلام علیکم، جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟
السلام علیکم قبلہ، میں عقیل قاضی بول رہا ہوں لوٹن سے۔
جی عقیل بھائی کیسے ہیں؟
الحمدللہ قبلہ، آپ کی دعائیں ہیں، شکر ہے استاد پاک کا، بہت ہی شاندار اور بڑا اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے، اور آپ مجھ سے زیادہ اس بارے میں جانتے ہیں کہ شہید کی شہادت کے بعد پاکستان میں جو خلا پیدا ہوا وہ آج تک کوئی بھی قائد پورا نہیں کر سکا، اور انفارچونیٹلی ہمیں شہید عارف حسینی صاحب کی طرح ہی کوئی قائد چاہیے جو تمام شیعہ قوم کو دوبارہ متحد کر سکے، ایک پلیٹ فارم پہ لا سکے۔ क्योंकि हम लोग खुद इतने ज्यादा बटे हुए हैं और दुश्मन उसका बहुत आसानी से फायदा उठा रहे हैं और हम लोगों को बिल्कुल इस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जा रहे हैं।
अकील भाई, सिर्फ हम नहीं, बहुत सारे लोग इस वक्त इंतजार कर रहे हैं अजान का, और मैं आपको इंटरप्ट करने के लिए माजरत चाहता हूँ। बहरहाल आपका पैगाम, आपकी बात पहुँच गई है। नाज़रीन कराम, शहीद वो हस्ती है जिसको भुलाया नहीं जा सकता, और अगर दीन और तकवा और परहेजगारी के हवाले से अपने वजूद को हम झंझोड़ें तो शहीद के जो एहसानात हैं हमारे ऊपर कि हम जैसे लोगों को उन्होंने ज़ुबान अता कर दी, हम जैसे लोगों को उन्होंने सच्चाई का रास्ता दिखा दिया, हमारा सिर्फ हमारे ऊपर एहसान नहीं है, हमारे आने वाली नस्लों पे उनका एहसान है, और यकीनन हम लोग उनको फरामोश नहीं कर सकते और नहीं करेंगे। इसके साथ ही हमारे सहरी इफ्तार का टाइम भी होता चला जा रहा है, और इफ्तार के उसके लिए हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है हमारा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही मुशर्रफ हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, और हमें अपनी दुआओं में फरामोश न करें बिलखसूस इफ्तार के वक्त, और उन हस्तियों को जिनके हमारे ऊपर एहसानात हैं उनको भी फरामोश नहीं करना चाहिए इफ्तार के वक्त, उनको अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु।